بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حج کی احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم بیان کریں گے حج افراد کا مسنون طریقہ، اور مسجد نبوی کی زیارت کے چند بنیادی ضوابط اور اصول. حج افراد، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، یہ لفظ فرد سے لیا گیا ہے، فرد یعنی ایک. حج افراد کا مطلب ہے کہ صرف حج کی نیت کرنا، یعنی ایک سفر میں صرف حج کی نیت کر کے حج کرنا، عمرے کی نیت نہیں. اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی. جو حج افراد کرنا چاہتے ہیں، حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ میقات کی طرف جا کر احرام باندھنا ہے، اور مواقیت پر ہم پیچھے درس میں بات کر چکے تھے اور احرام کا طریقہ بھی بیان کر چکے تھے، تو میں مختصراً صرف بیان کروں گا کہ افراد میں کون کون سے کام کرنے ہیں گن کے. اگر تفصیل چاہیے تو آپ پیچھے جائیں گے پیچھے درس میں، جب حج تمتع کی بات کی تھی، کیونکہ دونوں کے اعمال جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. یعنی جہاں پر احرام کی بات ہوگی تو احرام کیسے باندھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہ تفصیل آپ پچھلے درس میں گزر بھی چکی ہے، تم بات کو دوبارہ دہرانا فائدہ نہیں ہوتا. تو حج افراد کے لیے ضروری ہے کہ حاجی جو ہے وہ میقات کی طرف جائے، اور میقات سے احرام باندھے. اور احرام میں تین چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک دل کی نیت، نمبر دو زبان سے الفاظ کہنا، نمبر تین دو سفید چادر مردوں کے لیے پہننا. ایک رکن ہے جو دل کی نیت ہے، ایک واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، اور ایک سنت ہے زبان سے الفاظ کہنا. لبیک اللہم حجن، یہ الفاظ ہیں جس نے حج افراد کرنا ہے. نیت یوں کرے گا، لبیک اللہم حجن، اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. پھر تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور مکہ کی طرف روانہ ہو جائے گا. حج افراد میں حاجی کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے تو وہ پہلے سیدھا منا چلا جائے، اور چاہے وہ مکہ کی طرف چلا جائے. کیونکہ جب ہم حج مبرور کی بات کرتے ہیں جس کی جزا صرف جنت ہے، تو پھر حاجی کو چاہیے کہ وہ ارکان، واجبات اور سنت بھی حج کی مکمل طریقے سے ادا کریں. تو حاجی مکہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور جاتے ہی جو ہی حرم میں داخل ہوگا، بغیر دو رکعت پڑھے طواف کرے گا، سات چکر طواف کے، اور اس کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے گا، اگر جگہ میسر ہو. اگر جگہ میسر نہیں ہے تو حرم کے کسی حصے میں بھی دو رکعت پڑھ سکتا ہے. اور یہ دو رکعت جو ہے یہ سنت ہے، طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ دو سنتیں رہ جائیں تو طواف نامکمل یا عمرہ نہیں ہوا، لیکن ان کو ادا کرنا سنت ہے. یعنی کہ کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، جب سنت کہتے ہیں کہ اس مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ اگر کوئی بھول جائے تو عمرہ اس کو درست ہے، حج بھی درست ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر زمزم کا پانی پینا ہے تو پی لے، اگر نہیں پینا، کیونکہ یہ جگہ یہاں پر مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پیا اور سر پہ بھی ڈالا. اس کے بعد پھر صفا کی طرف چلے جائیں. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف چلے گئے اور وہاں پر سات چکر لگائے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا، سات چکر ختم ہوں گے مروہ پر. اب یہاں پر حاجی نے سر کے بال نہیں منڈوانے اور نہ ہی کاٹنے ہیں، احرام میں ہی رہنا ہے. جو طواف کی یا طواف القدوم تھا اور جو سعی کیا، اسے کہتے ہیں سعی الحج، یہ حج کی سعی تھی. یہاں پر عمرہ نہیں ہے کیونکہ نیت میں عمرہ کا نام لیا نہیں تھا، یہ صرف حج کی نیت ہے. اور حج میں سعی ہوتا ہے، وہ جو طواف ہوتا ہے حج کو 10 طریقے ہوتے ہیں، طواف الزیارہ یا طواف الافاضہ. تو یہاں پر جو طواف کیا تھا اسے کہتے ہیں طواف القدوم. اور اگر کوئی شخص بغیر طواف کے سعی کر لے تو اس کی سعی نہیں. سعی کی شرطوں میں سے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے طواف ہو، یعنی اس احرام میں جو اس نے باندھا ہے اس سے پہلے طواف کر چکا ہو تب وہ سعی اس کے لیے جائز ہے. صرف براہ راست جا کے سعی کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے پہلے طواف ضروری ہے. الے کہ 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کو جب حاجی جاتا ہے تو اس میں جو اعمال ہیں 10 تاریخ کے، جو پچھلے درس میں بیان کیے تھے کہ حاجی نے پانچ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، قارن نے 4 اور مفرد نے 3. طواف اور سعی جو کرنا پڑتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے 10 تاریخ، کیونکہ صحابہ کرام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے طواف پہلے کیا بعد میں کنکر مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. اور اس احمد کی روایت میں آئی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے سعی پہلے کر لی پھر طواف کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. تو صرف 10 طریق کے لیے یہ جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے بعد حاجی روانہ ہو جائے منا کی طرف، اور منا میں 8 ذوالحجہ کو منا میں جانا ہے ضحا کے وقت، یعنی ظہر سے پہلے، اور ظہر کی وقت میں ظہر کی نماز 2 رکعت قصر ادا کرے گا، عصر کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز 3 وقت، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز 2 رکعت، اور فجر کے وقت میں 2 رکعت ادا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اپن وقت اکثر وقت جو ہے وہ لگائے، اور عام باتوں سے یا ایسے ہی وقت ضائع کرنے سے گریز کرے، کیونکہ یہ بہترین دن ہیں پورے سال کے، تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب و نزدیکی حاصل کرے. 9 تاریخ کی صبح ہو گئی، 9 تاریخ میں صبح سورج نکلنے کے بعد روانہ ہو جائے حاجی عرفات کی طرف، اور عرفات میں جاتے ہی یہ تأکید کر لے کہ وہ حدود کے اندر ہے، اگر حدود سے باہر رہا تو اس کا حج نہیں. میں بار بار اسے بات کرتا ہوں کہ کافی سوال آتے ہیں حج کے بعد کہ ہم تھوڑے سے حدود کے باہر تھے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، حج ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں. آپ کو کیا مصیبت پڑ جائے کہ ایک بالشت اندر ہو جائے؟ آپ پہلے ثابت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لائق تو بنے پہلے. ایک بالشت، آپ کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ ایک بالشت اگر حدود سے باہر تو حج نہیں ہے، تو کیا مشکل ہے آپ کو کہ 2 قدم آپ اندر چلے جائیں تو کیا مشکل ہے؟ پہلے خطبہ سننا ہے، خطبے کے بعد ظہر کے وقت میں اذان ہوگی اور اقامت ہوگی. پہلے اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر کی پڑھی جائیں گی قصر، اور پھر اقامت ہوگی، پھر عصر کی نماز تقدیم، جمع تقدیم کر کے پڑھی جائے گی. اور یہ جو جمع اور قصر دونوں جو ہیں یہ صرف عرفات اور مزدلفہ کے لیے ہیں، منا میں جمع قصر نہیں کرنا، صرف قصر کرنا ہے. پھر حاجی کو چاہیے کہ وہ دعا میں مصروف ہو جائے، کھانا پینا جو ضرورت کے لیے وہ کھا لے، پی بھی لے، اور باقی جو سارا وقت ہے وہ دعا میں مصروف ہو جائے، اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے. یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں جو پورے سال میں نہیں کرتے. لوگ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں بندے کیوں آئے، ان کے چہروں پر گرد و غبار کے بعد بکھرے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتے گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ وہ عظیم دن ہے جتنے انسان سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے خوش و خضوع میں اپنا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے چند گھنٹے کی بات ہے اور یہ لمحے ہو سکتے دوبارہ زندگی میں نہ آئیں, تو ان لمحوں کو اپنے رب کے ساتھ خوب بہترین طریقے سے اپنے رب کا قرب حاصل کریں اور خوب دعا کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, امت کے لیے. آج امت کہاں پر پھنسی ہوئی ہے؟ آج امت جس دلدل میں غرق ہو چکی ہے, ذلت کے دلدل میں, اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مستجیب الدعوات ہے, قریب ہے اپنے بندوں کے, اور امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شرک بدعات و خرافات امت میں کینسر کی طرح اپنے جڑیں بنا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ کرے ہر برائی سے اور ہر عذاب سے. اس کے بعد انتظار کریں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. جب سورج غروب ہو جائے تو حاجی روانہ ہو جائے مزدلفہ کی طرف, مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے, اور مزدلفہ میں جاتے ہی ایک اذان اور دو اقامتیں ہوں گی. اذان کے بعد جو پہلی اقامت ہوگی تین رکعت نماز مغرب کی ادا کی جائے گی, پھر اقامت ہوگی پھر دو رکعت عشاء کی نماز ادا کی جائے گی جمع تاخیر. اس کے بعد حاجی آرام کر لے, یہ سنت طریقہ ہے. اگر وہاں سے کوئی کنکر اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس نیت سے نہ اٹھائے کہ کنکر صرف مزدلفہ سے ہی اٹھانے ہیں, باقی جو دوسرے کنکر ہیں وہ کنکر مانا جائز نہیں. اگر اس نیت سے اٹھاتا ہے تو درست نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یاد رکھیں. اگر ویسے اٹھانے ہیں آسانی کے لیے تو اٹھا لیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقب کو کنکر مارے تو کنکر مینا سے اٹھائے تھے, مزدلفہ سے نہیں اٹھائے. دس تاریخ کی صبح ہو گئی, صبح دس تاریخ کو حاجی فجر کی نماز پڑھے, اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد دعا میں مصروف اور مشغول ہو جائے جب تک کہ سفیدی چھا نہیں جاتی, حتی اصفر جدا, جب سفیدی چھا جائے یعنی سورج نکلنے سے پہلے, پھر روانہ ہو جائے مینا کی طرف. یہاں پر ایک بات ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں, معذور ہیں یا بیمار ہیں یا جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے یا عورتیں ہیں, تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں. اور جو تندرست لوگ ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ مزدلفہ کی رات جو ہے پوری رات گزاریں اور صبح تک مزدلفہ میں رہیں. دس تاریخ صبح ہو گئی, اب حاجی جو ہے روانہ ہو جائے مینا کی طرف. ترتیب یہ ہے جو مستحب ترتیب ہے, دس تاریخ کو پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنے ہیں, سات کنکر. اس کے بعد کیونکہ مفرد کی یہ قربانی نہیں ہے تو قربانی نہیں کرے گا, پھر سر کے بعد منڈوانے ہیں, پھر احرام کھول دینا ہے, پھر مکہ میں جانا ہے اور طواف الافاضہ کرنا ہے, جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں, طواف رکن بھی کہتے ہیں, اور طواف الحج بھی کہتے ہیں. مختلف نام ہیں, طواف ایک ہی نام مختلف ہے, طواف الوداع دوسرا ہے, باقی جتنے بھی طواف ہیں جتنے بھی نام ہیں یہ رکن طواف ہیں, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. جنہوں نے پہلے سعی حج نہیں کی آٹھ تاریخ کو یا سات تاریخ کو, تو ان کو چاہیے کہ طواف الافاضہ کے بعد سعی حج بھی کریں, اور جو لوگ پہلے کر چکے ہیں طواف القدوم کے ساتھ تو طواف الافاضہ کے بعد واپس منا چلے جائیں بغیر سعی کیے ہوئے. منا میں جا کر رات گزارنی ہے منا میں, لیکن یہ اچھی طرح دیکھ لیں, تاکید کر لیں کہ منا کے حدود کے اندر ہی رات گزارنی ہے. صبح گیارہ تاریخ ہو گئی, گیارہ تاریخ میں زوال تک انتظار کرنا ہے, اور زوال کہتے ہیں جب سورج آسمان کے درمیان سے ہٹ کر مغرب کی طرف ہل جائے تب حاجی نے کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو, چھوٹے جمرات کو سات کنکر, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. اور دوسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو, ایک تو کنکر مارنے تینوں جمرات کو, دوسرا جو ہے رات گزارنی ہے مینا میں. بارہ تاریخ میں بھی یہی کام کرنا ہے. جو بارہ تاریخ میں تعجیل کرنا چاہتے ہیں, جلدی جانا چاہتے ہیں, ممکن یہ جائز ہے بشرط یہ کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کرے اور عزم کر لے کہ ہم نے جانا ہے اور تیاری بھی کر لے. یہ نہیں ہے کہ صرف جائیں یا نہ جائیں اور سامان بھی پیک نہیں کیا, مطلب نیت نہیں ہے. اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ 12 تاریخ کا دن بھی رہیں گے رات بھی رہیں گے, 13 تاریخ کو کنکر مار کے پھر روانہ ہوں گے منا سے. اور جو عزم کر چکے ہیں اپنا سامان بھی پیک کر چکے ہیں, اگرچہ راستے میں سورج غروب ہو جائے منا کے اندر تب کوئی حرج نہیں ہے, وہ جا سکتے ہیں. مکہ کی طرف جانا ہے اور طواف الوداع کرنا ہے, طواف وداع کرنے کے بعد حاجی مکمل طور پہ حلال ہو گیا اور اس کا حج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حاجوں کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کو توفیق دے کہ وہ اس سال میں اور ہر سال میں سنت کے مطابق حج کرے اور بدعات اور خرافات سے دور ہو جائے. ایک سوال ہے, پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے, جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کو 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے, تفصیلا بیان کریں. سوال نمبر 2, یوم العرفہ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے, واضح کریں. اللہ کو جزائے خیر دے میری بہن, یہ آپ سوال پچھلے ہفتے میں پوچھتی تو آج فائدہ ہو جاتا, ابھی 2-3 دن باقی ہیں لیکن پھر بھی چلے, جب زیادہ دن نہیں تو بعض دن ہی صحیح. 10 ذوالحجہ کے جو دن ہیں یہ پورے سال کے بہترین دن ہیں, پورے سال کے بہترین دن پہلے 10 ذوالحجہ کے, اور بہترین راتیں رمضان کی آخری راتیں ہیں. 10 یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا, یہ نظام ترازو پر ہے, اور جب 10 راتیں بہترین راتیں تھیں تو 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے, 10 دن بھی بہترین ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے پورے سال کے جس میں کوئی بھی شخص عمل صالح کرے, ان 10 دنوں سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جہاد بھی نہیں, جہاد کی سبیل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد بھی نہیں, الا کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نکلے جہاد کے لیے کہ وہ اپنی جان اور مال دونوں لے جائے اور واپس نہ آئے, یعنی شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایسے شخص کا عمل تو بہتر ہے ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنے سے, اور اس کے علاوہ اگر وہ صرف جہاد کرتے پھر واپس آ جاتا ہے تو اس شخص سے وہ شخص بہتر ہے جس نے ایک روزہ رکھا ان 10 دنوں میں, یا ایک صدقہ دیا, ایک رقم اس کو صدقے میں دیتے ہیں آپ, اس کا ثواب جہاد سے پورے سال میں جہاد سے زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں ان 10 دنوں کی فضیلت میں اگر آپ ایک رقم کسی کو صدقے میں دیتے ہیں اور ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد پہ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو ایک ریال کا صدقہ زیادہ بہتر ہے. ایک روزہ رکھا, ایک روزے کا جو ثواب ہے ان 10 دنوں میں وہ جہاد سے زیادہ بہتر. یاد رکھیں جہاد ایک بڑا عظیم عمل ہے, یہ کوئی عام بات نہیں, عام عبادت نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ اسلام کی بلندی ہے, دین اسلام بلندی جہاد سے ہوتی ہے, ایک عظیم عبادت ہے. لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت ایسی ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے بشرطے کہ کتاب اور سنت کے مطابق ہو, بدعت نہ ہو, کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جس نے بھی ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا بلکہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اعمال جو 2 قسم کے ہیں, ایک تو عام عمل ہیں وہ دوسرے خاص عمل ہیں ان دس دنوں میں. جو عام عمل ہیں پانچ وقت نماز باجماعت اپنے پورے سال میں پڑھنی ہے. اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے. پھر روزہ رکھنا, ان دس دنوں میں روزہ رکھیں آپ پورے سال میں رکھیں کہ دس دنوں میں روزے کی روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے. بعض روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو دن کا روزہ رکھا, یکم سے لے کے نو تاریخ تک, کیونکہ دس تاریخ عید کے دن ہے اور عید کے دن حج نہیں کیا جاتا, روزہ نہیں رکھا جاتا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. یہ ذکر پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت, الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے, اور ایک حرف کا جو ثواب ہے وہ دس گنا ہے, سات سو گنا تک. یا عام دنوں میں ان دس دنوں میں اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے. والدین کی فرما برداری اور بیوی کے لیے خاوند کی فرما برداری اور اپنے والدین کی فرما برداری, یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. پورے سال میں اس کی تاکید کی گئی ہے, اور خاص طور پہ ان دس دنوں میں جو شخص ان پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پائے گا انشاءاللہ. عرفات کے دن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا, عرفات کے دن کا روزہ رکھا, اس کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ ایک ہی دن ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا, کس نے پیدا کیا؟ جنت کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے, وہ راستہ بنائے عبادت کا. اس لیے فرمایا ہما خلق تو جن اور ان سے دریا گزروں, عبادت کریں گے تو جنت پائیں گے, عبادت نہیں کریں گے تو جنت کے حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پھر پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان لوگوں کے لیے پیدا کیا جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. ارے کوئی ایسے لوگ بھی جو جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ کیا خیال ہے, کوئی ہے ایسے لوگ؟ نہیں ہیں. آپ کہتے نہیں, آپ کہتے ہیں. آپ کے بعد درست صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی, من اطاعنی دخل الجنہ, وہ جنت میں چلا گیا. وہ من عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے مختلف عبادات مقرر کی ہیں اور آسان بھی کر دی ہیں. صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. عبادت مشروع بھی اللہ تعالیٰ نے کیا, اور نو تاریخ کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا. اگر نو تاریخ کا روزہ رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم روزہ رکھ سکتے کبھی؟ اور ایک پچھلے سال اگلے سال گناہ ہمارے معاف ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہے. یہ نہ کہیں کہ میں ہی روزہ رکھتا ہوں, آپ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے اس دن بیمار ہو جائیں تو میں کیوں کہتے ہیں؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ نے صرف عمل کرنا ہے بس, یاد رکھیں. اور آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. سال میں 12 مہینے ہیں, جو آپ پر بوجھ ہے, جو آپ کو بوجھ لگتا ہے, صرف ایک مہینہ روزے فرض ہے. 12 مہینوں سے 12 مہینے خوب کھاؤ پیو, ایک مہینہ فرض روزہ ہے رمضان کا. 24 گھنٹے آپ کے لیے ہیں, لیکن ایک گھنٹہ یا 50 منٹ بھی نہیں لگتے 5 نمازوں کے لیے. یہ فرض نمازیں ہیں, باقی وقت آپ کے لیے. تو دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے, لیکن ان آسانیوں کے باوجود بھی بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں اور باقی روزے بھی رکھیں, اور دیگر اعمال صالحہ ہیں ان کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں. جی جن کو معلوم نہیں کر سے شروع کر دیں, بشرطے کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھیں. اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے, جمعے کا، ہفتے کا، اتوار کا، تین دن روزے رکھنے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے. تین دنوں کے بجائے دس دنوں کے بھی ثواب عطا فرما دیں، اس سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں. جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں کے مطابق نو عرفات کے دن رکھیں گے. درس کا دوسرا حصہ ہے مسجد نبوی کی زیارت کے بعض ضوابط اور اصول. یاد رکھیں، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں علماء نے، وہ یا ان اصولوں کی بنیاد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں، سنت میں، اور سلف امت کے اقوال میں. سلف امت میں سر فہرست صحابہ کرام، پھر ان کے جانشین کے تابعین اور تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، سب شامل ہیں. تو قرآن اور حدیث کو جنہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا ہے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ کرام. تو یہ جو اصول ہیں یہ سلف صالحین سے دیے گئے ہیں، جنہوں نے قرآن اور سنت سے یہ اصول لیے ہیں. دوسرے نمبر پر جو دوسری وجہ ہے کہ ضوابط و رسول جو ہم نے کہاں سے بیان کیے، مخالفین کے اقوال اور اعمال سے، جنہوں نے قرآن اور سنت کی مخالفت کی اور سلف امت کی مخالفت کی. تب علماء اہل سنت والجماعت نے بعض اصول مرتب کیے ہیں، اور یہ جو اصول ہیں میں دو قسم پہ بیان کروں گا. کیونکہ یہ یاد رکھیں، مسجد نبوی کی زیارت عبادت ہے. مسجد نبوی کی زیارت میں امت کا اتفاق ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت باعث ثواب ہے، عبادت ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے انسان سفر کی نیت سے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو اصول ہے یا جو بنیادیں ہم بیان کریں سے مسجد نبوی کے لیے، مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی کی طرف جانا، سفر کرنا عبادت ہے اور باعث ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز جو ہے وہ 1000 نماز کے برابر ہے. یہ باعث فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب بعض لوگ مسجد نبوی کی زیارت کو تو جاتے ہیں لیکن بغیر کسی بنیاد اور اصول اور ضوابط کے جاتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں کر کے آتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے اصول، کہ قبر کی زیارت اگر کرنی تو کیسے کرنی ہے، اصول ضوابط قبر کی زیارت کے لیے. اور نمبر دو، بعض عام غلطیاں اور بدعات جو وہاں پر لوگ کرتے ہیں. تو جو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ضوابط و اصول ہیں، یہ دو قسم کے ہیں. ایک تو عام اصول ہیں اور دوسرے ہیں خاص. عام اصول جو ابھی میں بیان کروں گا یہ ہر عبادت کے لیے ہیں، یاد رکھیں، ہر عبادت کے لیے. ان اصولوں میں قرآن، سنت اور سلف امت کی سمجھ ہے، اس کی دلائل ہوئے اصول بیان کروں گی، عام اصول جو ہے. پہلا اصل ہے خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ سے کون بڑھ کر سچ بول سکتا ہے یا سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کون بڑھ کر کوئی بات کر سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت حاصل کر لو گے. دوسرا اصل ہے، اس امت میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف کی صورت میں رجوع ہے کتاب اور سنت کی طرف. اختلاف ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ضرور دیکھے گا اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف. اس کا حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تو پہلی بات یہ اختلاف ہوگا، دوسری بات یہ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم آپس میں کسی مسئلے پہ جھگڑا یا تنازع ہو جائے، تمہارا یا اختلاف ہو جائے، تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہو اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. نمبر 3، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ سلف صالحین کا طریقہ اپنایا جائے، بلکہ ان کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، قرآن حدیث کو سمجھا، اور تابعین نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا، اور ان کے جانشین شاگردوں نے تبع تابعین سے، اور اس طریقے سے آج کے دور تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو سلف صالحین کا راستہ جو ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء نمبر 115 میں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہو اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو ہم اسے اس راستے کے حوالے کر دیں گے، اور آخر میں رسل ہی جہنم وساعت مصیرہ، اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور ترمذی اور احمد مسلم احمد کی روایت میں مشہور حدیث ہے 73 فرقے کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقے میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا گروہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، اور مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علی ما انا علیہ الان واصحابی، یہ وہ گروہ ہے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں. نمبر 4، دین اسلام کامل ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. اس کی دلیل سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین اختیار کیا اور اس پر راضی ہو گیا. اور یہ دین کا مکمل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو چکا تھا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود کی. اس کی دلیل میں سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور ذکر کا مطلب یاد رکھیں، ذکر کا مطلب ہے وحی، یعنی قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت خود کی، اور حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی حدیث کی حفاظت کے لیے. آج بھی صحیح حدیث موجود ہے اور ضعیف حدیث بھی موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اور بعض لوگ اس توفیق سے پیچھے رہ گئے اور وہ صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں جانتے. نمبر چھ, اس دین کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے, ہر چیز کا علم اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں, 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء, قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. نمبر سات, اسی دین میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. اس کی دلیل میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. نمبر آٹھ, اپنے مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے اس دین کو پہنچانے کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نمبر نو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا. مسلم احمد البیہقی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جئتكم بها بيضاء نقية, نمبر دس, کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چھپایا ہو, اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ کیا ہو. اس کی دلیل سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں. نمبر گیارہ, اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا, ہر چیز کو, چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز تک, حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے گئے, حتیٰ کہ یہودی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جب ملتے تو یوں کہتے کہ تمہارا نبی بڑا عجیب نبی ہے کہ تمہیں بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی اور قضاء حاجت کے آداب بھی سمجھا دیے. سیدنا ذر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہو مگر انہوں نے اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھایا ہے. یعنی دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات. بعض لوگوں نے اس روایت کو سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب مطلق ہے, کہ پرندے جب پر ہلاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ کون سا پرندہ کس وقت کہاں پر ہلا رہا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ ایک ہی ذات جانتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں جتنے پرندے موجود ہیں جو پر ہلا رہے ہیں, کون سا پرندہ کس جگہ پر کیسے پر ہلا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اس روایت کا مطلب یہ ہے میرے بھائی, جیسے کہ اس کے سیاق اور سباق سے واضح ہے, اور یہ بھی قاعدہ ہے فقہا کا کہ السیاق من المقیدات, کہ سیاق جو ہے یہ قید ہے, سیاق سے قید لگ جاتی ہے. ان الفاظوں کو جی آپ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی کا یہ فرمان کہ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے, کوئی بھی پرندہ نہیں جو پر ہلا رہا ہو الا کہ اس کے متعلق ہمیں علم دیا ہو. یعنی کوئی بھی ایسا دین کا مسئلہ نہیں جو ہمیں بیان نہ کیا ہو. مطلب پرندے کا پر ہلانے کا کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پرندے کے اڑنے کی جو فزکس ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے, ہوا کا پریشر کہاں پہ ہوتا ہے, وہ کیسے پر ہلاتا ہے, کیسے کھولتا ہے, حرکت کیسے برابر ہوتی ہے, ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ وہ اپنا پر ہلاتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بے بنیاد باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ضرور جانتے ہیں, جو اس کا انکار کر تو دار اسلام سے خارج ہے, مسلمان نہیں ہے. لیکن کون سا علم غیب؟ وہ کون سا جو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہو. اللہ تعالیٰ کون سا علم غیب عطا کیا ہے؟ جس کی دلیل موجود ہے, پھر وہی بات ذات عطائی کی آتی ہے. تو بھائی میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو اس کو دلیل موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق خبر دی ہمیں, جنت علم غیب میں سے ہے. آپ کو کیا پتا کہ جنت میں حوریں ہیں, آپ کو کیا پتا کہ جنت میں موتی کے خیمے ہیں, تو کہاں سے علم ہو؟ یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا. لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلی کے اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے, یہ عقیدہ رکھنا یہ ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی ہے. تو اس لیے اس روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس روایت کو یعنی دلیل بھی بنا دیں تب بھی دلیل نہیں بنتی, کیونکہ یہ موقوف ہے اور موقوف روایت صحابی کا قول ہے, صحابی کا قول حدیث نہیں ہوتی. اور اس میں سے آپ کیسے ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ نکال لیتے ہیں؟ علم غیب کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے, تو تب بھی آپ کی بات بے بنیاد ہے. نمبر 11 نمبر 12, اس دین کی حدیں بھی اللہ تعالی نے واضح بیان کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. نمبر 13, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, ترمذی کی روایت میں سے سند کے ساتھ. نمبر 14, اس دین کی طرف دعوت دینے کا حکم بھی دیا اور جس نے بھی اس میں رکاوٹ پیدا کی اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اپنی استطاعت کے مطابق. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو حاضر ہے شاہد موجود ہے وہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے جو موجود نہیں جو غائب ہیں. تو یہ چند اہم بنیادی باتیں تھیں. اب آتے ہیں جو خاص اصول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے متعلق. نمبر 1, اللہ یشد الرحل الیہ, کہ قبر کے لیے سفر کی نیت سے سفر نہ کریں, یہ جائز نہیں ہے. پہلا اصل ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت میں لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھیں جو لوگ بدعت کرتے ہیں یہ سارے برے نہیں ہیں, یہ مطلب نہیں کہ بدعت کرنے والا برا ہے. بدعت کرنا تو برا ہے, لیکن جو بدعت کرتے ہیں جس بنیاد پر بدعت وہ کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ کرتے ہیں, اکثر اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی غلط فہمی لگی ہے بعض لوگوں کو. غلط فہمی یہ ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چاہیے, لا ينبغي للمقضي, جو سفر کرنا چاہے, ان يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه الصلاه, کہ نہیں چاہیے کہ اس شخص کو جو سفر کی نیت سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے الا یہ کہ وہ 3 مساجد کے لیے جائے, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی. اچھا یہ روایت جو ہے اس روایت میں ایک راوی ہے شہر بن حوشب, اور انہوں اکیلے نے اس روایت کو بیان کیا, منفرد یعنی اس شخص نے بیان کیا یعنی یہ روایت. اور یہ اس شخص کے متعلق امام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثیر الاوہام, وہ زیادہ وہم کرتے ہیں یعنی ضعیف ہے. اور اگر کوئی راوی ضعیف منفرد ہو جائے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ جنہوں نے کہا مخالفین جو کہتے ہیں کہ سفر کی نیت سے آپ قبر کی طرف زیارت کر سکتے ہو, انہوں نے اس روایت کو دلیل لیا. کون سی روایت؟ کہ نہیں چاہیے سفر کرنے والے کو جو سفر کی نیت سے کسی جگہ پہ جاتا ہے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے الا تین مساجد کے لیے, جہاں پر دو ایک لائم بغی کا لفظ ہے اور دوسرا مسجد کا لفظ ہے. تو لائم بغی انہوں نے لیا کہ لفظ لائم بغی یعنی نہیں کرنا چاہیے, اور نہیں کرنا چاہیے جزم نہیں ہے. جب جزم نہیں ہے تو حرام نہیں ہے. اور دوسرا لفظ مسجد کا ہے یعنی مسجد میں اگر دنیا کے کسی مسجد کی طرف جانا ہے تب تو آپ سفر کے لیے نہیں جا سکتے, اور قبر مسجد تو نہیں ہے. ہم قبر کی طرف جاتے ہیں, قبر مسجد تو نہیں ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہو. پہلی بات ہے کہ روایت ضعیف ہے. جو صحیح روایت ہے کون سی ہے؟ صرف بخاری مسلم کی, لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد, مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. یہ صحیح محفوظ روایت ہے, اور یہ روایت ضعیف بھی ہے اور شاذ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ لا ينبغي کا لفظ حرمت کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنبغي الصدقه لآل محمد, صدقہ جو ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. تو کیا آپ کیا کہیں گے, مکروہ ہے یا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. لا ينبغي کا لفظ حرمت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو شریعت میں لا ينبغي کا لفظ حرمت کے لیے استعمال کیا گیا, اس کو اور بھی مثال ہے برحال. تو یہ یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو, جس کی بنیاد پر وہ بلکہ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی, بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی, یعنی دو دو تین سو صفحے کی کتابیں لکھ ڈالی اس حدیث کو رد کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا عبادت ہے اور باعث خیر اور برکت ہے, اور صرف جائز نہیں بلکہ بعض لوگوں کا واجب ہے. بعض لوگوں سے وجوب کے الفاظ بھی موجود ہیں اپنی تصنیفات میں. دوسرا اصل کہ قبر کی زیارت کو عید نہ بنائے. اور اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو قبر کی زیارت ہو جائے, جب بھی داخل ہو قبر کی زیارت ہو جائے. پانچ وقت نمازیں ہیں, پانچ وقت جاتے ہیں وہاں پہ مدینہ میں رہتے ہیں, ہر نماز کے وقت قبر کی زیارت, یہ جائز نہیں. اور دوسری صورت ہے کہ جب وہاں پر جائے لمبے عرصے کے لیے کھڑا ہو جائے, اب کھڑا ہے دعا مانگ رہا ہے, نہیں یہ بھی جائز نہیں. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبري عيدا, میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا, اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وحيثما كنتم وتم جہاں پر بھی ہو فصلوا علی, مجھ پر درود بھیجو. فإن صلاتكم تبلغني, تو تمہاری صلات مجھے پہنچائی جاتی ہے. اسے احمد ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. عید کا مطلب ہے عود سے, یعنی جو بار بار آئے. اور عید دو قسم, ایک ہے عید زمانی, ایک ہے عید مکانی. عید زمانی کا مطلب ہے وہ وقت جو بار بار آتا ہے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو عیدیں ہیں, ایک ہے عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر. عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو اور عید الفطر 1 شوال کو. اور عید بھی یاد رکھیں دین کا حصہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کہاں سے دین کا حصہ ہے, عید تو خوشی کا دن ہے. جس کے ساتھ دنیا سے ہی یا دین سے ہے, عید کا تعلق کس سے, دنیا سے ہی یا دین سے ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کا تعلق دنیا سے ہے, اس لیے آپ کے لیے جائز ہے جیسا بھی کریں, آپ سال میں 3 عیدیں منائیں, 4 عیدیں منائیں, 10 عیدیں منائیں, اگر خوشی کا موقع ہے خوشیاں منائیں. دین کیا خوشی سے روکتا ہے؟ دین خوشی سے نہیں روکتا, لیکن دین اس خوشی سے ضرور روکتا ہے جس کا تعلق دین سے ہو اور اس کی اجازت نہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں عید دین کیسے ہے کہ نہیں. شیخ صاحب بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید جو ہے وہ شریعت اسلام میں شامل ہے اور دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 67 میں، لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا ہے جس پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور منسک کا لفظ عام طور پہ دو مطلب ہے منسک کے، ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے قربانی. یہاں پر مقصد ہے عبادت، اور عید بھی منسک ہے. ہر قوم اپنے اپنے عید کرتی تھی، ہر جتنی بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوم عید کرتی تھی، عید زمانی جو خوش ہوتے تھے. تو یہ عید، یہ دین کا حصہ تھا ان کے لیے. لیکن شریعت میں سے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ سال کے دو دن میں لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے، کھیلتے اور کودتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم سال میں دو دن ہم کھیلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے دو دن عطا کیے، وہی تمہارے لیے کافی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے بعد کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ان دونوں عیدوں کے بعد کسی بھی دن میں عید منائی ہو. اگر یہ جائز ہوتا اور دن کا حصہ نہ ہوتا اور خوشیاں منانا ہی مقصد ہوتا تو دو بہتر تھی یا چار بہتر تھی؟ کیا خیال ہے؟ تو چار بہتر تھی، دو لوگ آپ لوگوں کی طرف سے تھی اور دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. منع کیوں فرماتے ہو؟ ان کو منع فرمایا اور ان دو دنوں سے روک دیا، اور ان دو دن کو بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر امت کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو یاد رکھیں عید جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے عیدیں گھڑتا رہے اور خوشیاں مناتا، کیونکہ یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ لیبر ڈے ہے، یہ سارے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جمع ہونا ہے. اچھا عید زمانی، عید مکانی کیا ہے؟ کہ ایک جگہ پر ایک وقت میں جمع ہو، کسی جگہ کو اختیار کر کے وہاں پہ جمع ہو جائے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اسے عید مکانی کہتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میری قبر کو عید گانا بنانا، یعنی بار بار میری قبر کے طرف آ کے جمع نہ ہونا خاص متعین وقت میں. ہاں جب بھی جانا چاہے جائیں، لیکن ایک خاص متعین وقت ہے، اسی میں سارے لوگ جائیں، جمع ہو جائیں، اسی کو تو عید کہتے ہیں. اپنی زبان میں کہتے ہیں میلہ. پاکستان میں عرس میلے ہوتے ہیں، یہی تو عید، اسے تو کہتے ہیں عربی میں. عید کسے کہتے ہیں؟ یہ عید مکانی ہے، میلہ جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ عید مکانی ہے، اور عام عید وہ عید زمانی ہے. تو یہ جو میلے ہیں یہ بھی عید میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمائے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. نمبر تین، تیسرا اصل، قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا جائز نہیں. اگر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، قبر کی طرف نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے عابد کا دل معبود کی طرف ہونا چاہیے، اس کا خضوع، اس کا خشوع، خضوع، اس کا سر جھکا ہوا، اس کا دل معبود کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، آپ کا رخ ہوتا قبر کی طرف، تو یہ جائز نہیں. دیکھیں درود اور سلام پڑھنا اور بات ہے، یہ ذکر ہے، ہم بات کریں دعا کی، دعا طلب کی. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کچھ مانگتے ہیں، درود سلام کی تو آپ قبر کی طرف رخ کریں. وہ آگے میں بتاؤں گا کہ صرف آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ آخر تک. نہیں میرے بھائی، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کو جاتے صرف تین الفاظ کر پڑھتے، بس السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابی، چلے جاتے. صحابہ کرام اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے، اور ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے. کیونکہ اگر جو بنیادی اصول ہم نے بیان کیے تھے، جو عام اصول ہیں، سب سے بہترین طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے الحمدللہ. جو 14 اصول میں نے بیان کیے ہیں اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ. تو جس پر ہمارا اتفاق اسی کی طرف چلتے ہیں. جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ثابت ہے کہ جب بھی وہ جاتے اس طریقے سے مسجد نبوی میں جب قبر کی زیارت کو جاتے تو یوں کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا علی. اور اکثر صحابہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو جہاں پر بیٹھے ہوتے وہیں سے ہی درود پڑھتے قبر کی طرف آ جاتے، اکثر صحابہ کے عمل تھا. بعض صحابہ جاتے، اکثر صحابہ نہ جاتے. کیوں؟ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے لا تتخذوا قبر عیدا، تاکہ ان سے یہ غلطی نہ ہو اور آنے والے لوگ یہ غلط اس غلطی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ صحابہ کرام کیونکہ جاتے تھے اور وہاں پر لمبے دیر کے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ سنت بن گئی ہمارے لیے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مذہب الائمۃ الاربعہ، چاروں اماموں کا یہی مذہب ہے. دیکھیں چاروں کا، ابو حنیفہ، مالک، والشافعی، احمد، وغیرہ من ائمۃ الاسلام، ان الرجل اذا سلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واراد ان يدعو نفسه فانه يستقبل القبلة. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت پہ جاتا ہے یا زیارت کرتا ہے اور درود پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خود دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیں. چاروں ناموں کا اس میں اتفاق ہے. یہ انہوں نے القاعدہ الجلیلہ فی التوسل الوسیلہ صفحہ نمبر 125 میں بیان کیا. بعض احناف ساتھی یہاں پر ناراض ہوں گے شاید، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں مانتے. بھئی آپ لوگوں کی اپنی کتاب المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر یہ مسئلہ بھی موجود ہے. اور خلیل احمد سہارپوری صاحب نے جب ایک کتاب لکھی یا 26 سوالوں کو جواب دیے وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں طریقے ہمارے ہاں جائز ہیں. امام صاحب سے دونوں طریقے ثابت ہیں کہ دعا کے لیے قبر کی طرف رخ بھی کرنا ہے اور قبلہ کی طرف رخ بھی کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ بہتر وہ قبر کی طرف رخ کرنا ہے. اور ایک روایت بیان کر دی کہ امام ابو حنیفہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت جب امام حنیفہ بیان کرتے ہیں، یہ ادھر رک جاتے ہیں، آگے روایت میں چھوڑیں آپ. سیدنا عبداللہ بن عمر اور امام ابو حنیفہ کی آپس میں ملاقات ہے، نہیں ملاقات، امام ابو حنیفہ کی وفات، امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں، سید عبداللہ بن عمر کی وفات سن 73 ہجری میں، بیچ میں 7 سال کا فرق ہے. یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر وفات پا چکے، ان کے 7 سال کے بعد سیدنا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے. تو کہاں سے سنا انہوں نے؟ تو آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں، جو قبر کا رخ کر کے آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ روایت منقطع ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے آپ ہی کی کتاب سے ثابت ہے کہ جو دوسری بات ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور امام صاحب سے وہی بات ثابت ہے، امام ابو حنیفہ سے وہی بات ثابت ہے کہ جب دعا کر رہے ہیں تو قبر کی طرف نہیں بلکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے. نمبر 4، یہ زیارت کر والا اس عقیدت سے زیارت نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں دروازے سے داخل ہوتے ہیں سر جھکا کے ایسے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ہم اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں جہاں جب قدم رکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جاؤ گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، سب وفات پا جائیں گے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی کبھی مرتے نہیں ہیں. یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے، وفات پا چکے، دنیا سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں کون زندگی میں زندہ ہیں؟ برزخ زندگی میں. اور برزخ زندگی ایک دوسری دنیا ہے جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے ختم کر دیا ہے. برزخ کہتے ہی دیوار کو ہے, برزخ جو ہے وہ دنیا اور آخرت زندگی کے بیچ میں دیوار ہے, اور دنیا اور برزخ زندگی میں آپس میں کوئی لنک نہیں ہے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چاہے, ایک تو جب انسان مر جاتا ہے قدموں کی آواز ہوتا ہے جب لوگ جاتے ہیں دفن کر کے, یہ کس نے بتایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ورنہ ہم کبھی جرت نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ تو ان غیب ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے. اگر قبر کھود کے آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مردہ بیٹھا ہے, اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا, کیونکہ بھی نہیں ہے, ہے ہی غیب, یہ علم غیب ہے. تو علم غیب کے لیے ضروری ہے وحی ہو, اور وحی کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہو چکا ہے, اس پہ امت کا اتفاق ہے. میت کو فائدہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ سے, یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اگر یہ روایت نہ ہوتی تو آج صدقہ جاریہ کوئی دیتا نہیں کسی کو مردہ کے لیے. تو عالم برزخ میں مکمل غیب کا عالم ہے, اس میں صرف ہم وہ جانتے ہیں جس کا پردہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. اس کی دلیل میں وقت بہت کم ہے, میں صرف ایک دلیل بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے سفر پہ گئے تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں سرخ ٹیلے کے قریب ہی. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, روایت صحیح ہے لیکن کیا آپ کا استدلال اس روایت سے صحیح ہے؟ کیا یہ روایت آپ کی دلیل بنتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں, دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں, وہ کھاتے پیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں بات کہاں پہ ہے اور کہاں تک پہنچ گئی. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب امامت کی بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی تھے, پھر جب چھٹے آسمان پر گئے کس سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام؟ دنیا میں کتنی موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں, کتنے گزرے ہیں؟ ایک. اور یہاں پر کتنی ہیں؟ ایک قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک پیچھے مقتدی ہیں, اور تیسرے جو ہیں چھٹے آسمان پر ہیں. تو تین کیسے ہیں؟ اگر آپ تولتے ہیں دنیا کے ترازو پر تو آپ کو تین نظر آئیں گے, اگر آپ تولتے ہیں برزخ کے ترازو پر تو صرف ایک ہی موسیٰ علیہ السلام ہے. یاد رکھیں, اب اس فرق کو ذرا سمجھیں. خوش حسینہ کہ میں کہتا ہوں کہ تین موسیٰ علیہ السلام ہیں, تین نہیں, موسیٰ علیہ السلام صرف ایک ہی ہیں. لیکن اگر آپ برزخ کی زندگی کو دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی ہی ہیں اور دلیل برزخ زندگی کی بیان کرتے ہیں, تب یہاں پر آپ نے ناانصافی کی ہے. اگر تولتے تو مکمل تولے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے کے سارے انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی میں, کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز کون پڑھتے؟ مردہ پڑھتے, زندہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نماز تو زندہ ہی پڑھتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دلیل بناتے ہیں تو پھر آپ کا جو کلیہ ہے وہ گڑبڑ ہو گیا, کیونکہ تین موسیٰ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یا اگر دنیا کے ترازو میں نہیں توڑتے تو پھر اس کو برزخ کے ترازو میں توڑو, برزخ میں تین ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص تین جگہ پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی, کیونکہ برزخ زندگی دنیا سے ہٹ کر ہے. کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ آخرت کی زندگی میں دیکھیں, اب یہ دیوار ہے سامنے, اس کے پیچھے کچھ جو نظر آ سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ کون سی گاڑی جا رہی ہے, کون سی گاڑی اس طرف ہے, کون سی گاڑی اس طرف ہے؟ جنت میں جنتی جو ہے وہ کئی ہزار میل تک اپنی پراپرٹی دیکھے گا, دیکھتے رہے گا. ہمیں تو یہ نہیں پتا, اپنے خیمے میں بیٹھا, اپنے خیمے میں ہے, اس کے پار دیکھے گا. جو اس خیمے کے باہر ہے, جو جہاں تک اس کی پراپرٹی ہے جتنی بھی ہے, وہ ایک نظر سے سب کچھ دیکھ لے گا. وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے, اور یہ دنیا کی زندگی ہے. تمہارے بھائی دنیا کی زندگی آخرت پہ یا برزخ پہ قیاس کرنا یہ باطل ہے. آپ تو ویسے قیاس کرتے رہتے ہو, اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ قیاس باطل بھی ہے, فاسد بھی ہے, قیاس حق بھی ہے. تو آپ لوگوں نے جو دنیاوی زندگی پہ قیاس کی یہ بالکل باطل ہے. ترازو ایک رکھو, دو ترازو کیوں ہے آپ لوگوں کے؟ دنیا کا ترازو دنیا پہ توڑتے ہو, اگر دنیاوی زندگی دنیا کا ترازو استعمال کرو. ہم کہتے ہیں برزخ زندگی, برزخ ترازو استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین جگہ پہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ترازو برزخ کا ہے, اور برزخ کا علم غیب میں ہم نہیں جانتے. لیکن دنیا میں ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک انسان رہ سکتا ہے. ہاں, جن جو ہے شیطان جو ہے انسان شکل اختیار کر سکتے ہیں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, کوئی شخص یہ کہے کل کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے 10 جگہ پہ دیکھا, درس دے رہا تھا. نہیں بھائی, میں تو ایک جگہ پر بیٹھا ہوں, باقی سارے شیطان ہوں گے. جن جو ہے انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں, کوئی شخص یہ نا کہ یہ کرامت تھی ڈاکٹر صاحب کی, ایک جگہ پہ ایک وقت میں 10 جگہ پہ درد دے رہا تھا. نہیں میرے بھائی, یہ کرامت نہیں ہے, یہ شیطان کا کام ہے. کیونکہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود, اپنے جسم محدود رکھا ہے. کیونکہ انسان مٹی سے بنا, مٹی محدود ہے. لیکن جو جن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مار جی من نار, آگ کے سیک سے. آگ کا سیک نظر نہیں آتا, اور آگ کے سیک کی کوئی خاص بناوٹ شکل نہیں ہے, اگر جو ان کے خاص شکلیں ہیں, لیکن ان کے لیے آسان ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی, اجازت سے ہی وہ شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں. نمبر 5, اس عقیدے سے قبر کی زیارت نہ کرے کہ قبر مبارک ہے, یا جو جالی ہے یا جو دیوار ہے قبر کے ارد گرد وہ مبارک ہے, یا مسجد نبوی کی دیواریں مبارک ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ذرا سمجھیں بس مسئلہ کو ذرا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے, اور جو مٹی جسم کو لگ رہی وہ بھی مبارک ہے. لیکن کیسی مبارک ہے؟ کہ اس مٹی کو اٹھا کے شفا کے لیے آپ استعمال کریں, اس کو برکت سمجھتے ہیں؟ یہ اس طریقے کی مبارک نہیں ہے. برکت کے متعلق جو اہم بات ہے وہ یاد رکھیں. نمبر 1, برکت بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہو سکتی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا زیادہ ہونا, اور اس زیادہ خیر کا برقرار رہنا, اسے برکت کہتے ہیں. خیر کا زیادہ ہونا اور لمبے وقت تک اس کا برقرار رہنا, بغیر دلیل شرعی کے برکت ثابت نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشورى میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت نازل کی جس کے لیے اجازت نہیں دی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ قبر مبارک ہے, تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ قبر مبارک ہے. اچھا, اگر کسی چیز میں برکت ثابت ہو جائے, زمزم کا پانی مبارک ہے کہ نہیں, عجوا کھجور مبارک ہے کہ نہیں, شہد مبارک ہے کہ نہیں, ہاں تو کہہ رہے دلیل کیا ہے؟ زمزم کا پانی مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں زمزم نما شروع کرا ہے. زمزم کا پانی کس کے لیے ہے؟ جس چیز کے لیے پیا جائے, جس نیت سے پیے اس کے لیے انشاءاللہ, خیر کی نیت سے. اور شہد کے متعلق شفا للناس اللہ فرماتے ہیں کہ شہد بھی شفا ہے, اور شفا خیر ہے اور برکت ہے. عجو کے کھجور کے متعلق جس شخص نے سات عجو کھجور کے دانے کھائے صبح, تو جادو اس کا اثر نہیں کرتا, یہ خیر ہے کہ نہیں؟ خیر ہے. زیت زیتون میں برکت ہے. اگر دلیل ثابت ہو جائے, دوسری بنیاد برکت کے متعلق یہ ہے کہ طریقہ بھی شرعی ہونا چاہیے, برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی شرعی. یعنی پہلی بنیاد یہ ہے تبرک کے تعلق سے, نمبر ایک دلیل ہونی چاہیے کہ اس چیز میں برکت ہے, نمبر دو طریقہ بھی مشروع ہونا چاہیے, یعنی طریقے کی بھی دلیل ہونی چاہیے. برکت جو ہے وہ بعض جگہوں میں برکت ہے, بعض اوقات میں برکت ہے, بعض چیزوں میں برکت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, اور بعض صورتوں میں برکت ہے, حالت میں برکت ہے. مبارک جگہ مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی مبارک جگہ ہیں. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مسجد حرام میں, 1,000 کے برابر مسجد نبوی میں, اور 500 کے برابر مسجد اقصی میں. مبارک وقت کون سا ہے؟ ماہ رمضان, لیلۃ القدر, 10 دن حج کے پہلے 10 دن, عرفات کا دن, نحر کا دن, یہ سارے کے سارے مبارک اوقات اور جگہیں ہیں. برکت کی چیزیں, ماں زمزم کا پانی ہے, اجوا کھجور ہے, حبہ سودا ہے, اور شہد وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھتی تھی ایک پیالے میں, اور کوئی مریض ہوتا تو پانی ڈال کر اسے پلاتی تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتی. تو یہ دلیل ہے. ہمارا اتفاق کیا تھا کہ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے نا, تو صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے, تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, الحمدللہ. لیکن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس بال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں, اس لیے ہم فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے بغیر سند کے, تو یہ کیسے مان لیں کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ سند ہمیں دکھائے کہ یہ بال کس نے, کس کے پاس سے کیسے آئے ہیں, پھر تو ماننے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھیں, پگڑی ہے, نعلین ہیں, بال ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے, جو چیز بھی آج ہمیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ہم کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے, پھر یہ ثابت کریں, پھر ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں اس میں برکت ہے یا نہیں. اور آخر میں بعض حالتوں میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجتمع علی طعامکم یبارک لکم فیہ, کھاتے وقت ایک ساتھ ذریعہ کھانا کرو, اس میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور آج کل بس ایک پلیٹ, چھوٹی سی پلیٹ ہوتی, مشکل سے ایک بندے کھاتا ہے اسے. ایک زمانہ تھا بڑی پلیٹ ہوتی تھی, پورا گھرانہ اس میں سے کھاتا تھا, اس میں تعلیم بھی ہوتی تھی, جڑ کے اکٹھے بیٹھتے تھے, محبت بھی بڑھتی تھی. اب پلیٹ میں ڈالو اور کرسی پہ جا کے بیٹھو, اکیلے کھاتے رہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے, تو اکٹھے کھانے سے برکت ثابت ہے. نمبر 6, اس عقیدے سے قبر کی زیارت نہ کرے کہ قبر کی زیارت حج کے اعمال کا حصہ ہے, قبر کی زیارت کے بغیر حج نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ حج بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر یا قبر کے بغیر حج نہیں ہوتا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو روایت بیان کرتے ہیں, من حج ولم يزر قبري فقد جفاني, جس نے حج کیا اور میری قبر زیارت نہیں کی اس نے جفا کی, یہ روایت ضعیف ہے. اس میں راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم, جو ضعیف محدثین کا اتفاق ہے. ان کی طرف سے دو اور بھی مشہور روایات ہیں, کسی کو یاد ہے؟ ایک روایت ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سفینہ جو ہے طواف کیا, کعبے کا طواف کیا, 7 چکر لگائے, اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی. یہ روایت ضعیف ہے, یہ بھی ضعیف ہے. کیوں؟ اس میں, اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہیں جو ضعیف ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ پہلے کون ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام؟ پہلے کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے طوفان آئے, کعبہ تھا اس وقت, مقام ابراہیم تھا. یہ بات نہیں کرے کہ سفینے نے کیسے دو رکعت پڑھی, ہم یہ بات کریں کہ یہ چیزیں ہی موجود رہتی پہلے. دوسری, یہ روایت ضعیف ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں حج کو حج کی روایت ہم مانتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ روایت ماننی پڑے گی, کیونکہ راوی ایک ہے دونوں میں. دونوں میں انفراد جو ہے منفرد راوی ابراہیم جد مسلم ہے, دوسرے طریقے سے روایت موجود نہیں ہے. جو اس طرح تو اٹھائے گی یہ راوی موجود ہے, تو اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اور تیسری روایت بھی جانتے ہیں, مشہور, اس سے زیادہ مشہور روایت ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو کس کو وسیلہ بنایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا فرمایا تھا؟ کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم تم نے سچ کہا, میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا, اور میں نے تجھے پیدا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے. اس روایت میں بھی یہی راوی موجود ہے, عبد الرحمن بن زید بن اسلم, انہیں منفرد ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ حدیثین کے اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے, اسے یہ روایت بھی ضعیف ہے. نمبر سات, ساتواں اصل, قبر کی زیارت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو اور اطراء سے کام نہ لیا جائے, حد سے نہ گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی كما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا, جیسا کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, بس یوں کہو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں بڑے دو یا تین بڑے پیاری پیاری باتیں ہیں. بات حد گزری کی ہوتی ہے, یعنی حد سے اگر نہ گزرو تو محبت کرو. اطراء کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنا, یہ اطراء ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا بلند ترین درجہ ہے, یاد رکھیں. اور اس وقت تک مومن کا امام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین ہے, ایمان ہے, توحید ہے, یاد رکھیں. لیکن اس محبت کی بھی حدیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. اور اس روایت میں حد کیا ہے, حکمت دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب حکمت کے الفاظ نکلتے ہیں, لیکن کاش اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ سمجھ عطا فرماتے. لا تطرونی, مجھے حد سے محبت میں نہ بڑھانا. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسا کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا. کیا سلوک کیا؟ حد سے زیادہ محبت کرا کر بڑھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں پہلے کتنے نبی علیہ السلام آئے, کیوں کہ قوم محبت نہ کرتی تھی اپنے نبی سے, کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ صرف عیسی علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں؟ کیوں بیٹا بنا دیا؟ اچھا, اور صرف عیسیٰ نے کیا صرف بیٹا بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بارک اللہ فیک. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کا بیٹا نہیں بنایا, بلکہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیا. آج عیسائی کسے پکارتے ہیں؟ مصیبت میں کسے پکارتے ہیں؟ خوشی میں کسے پکارتے ہیں؟ دعا کس کے لیے؟ نظر و نیاز کس کے لیے؟ عبادات کس کے لیے؟ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کہیں تم ایسا کام نہ کر رہا جیسا کہ نصارہ نے کیا. وہ حد سے بڑھ کر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رب بنا لیا, کہیں تم سے یہ غلطی نہ ہو. میں صرف بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا, تم بھی صرف یہی کرو, عبد اللہ و رسول. اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان آج موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزر کر, محبت کرتے ہوئے حد گزر گیا اور رب کا درجہ دے دیا؟ کوئی ہے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے کوئی؟ ہے جو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہے، اغثنی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرے مصیبت میں میری مدد فرما، یہ کیا ہے؟ پکار ہے کہ نہیں؟ دعا ہے کہ نہیں؟ اسے اطراء کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اگر یہ اطراء نہیں ہے، حد سے گزرنے، تو پھر حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر نصارہ نے یہ کام نہیں کیا، نصارہ نے کیا کام کیا؟ یہی کام کیا کہ اور کیا؟ یہی کام کیا. اگر نصارہ یہ کام نہ کیا ہوتا تب ہم کہتے ہیں یہ اطراء نہیں ہے، اطراء کوئی اور چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈیں گے بعد میں. لیکن جب ایک ہی روایت میں نصارہ سے یہ عمل سے آگاہ کیا جا رہا ہے، پھر ہمیں بھی آگاہ ہونا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ راستہ نہ اپنانا جو نصارہ نے اپنایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، اس میں چار پانچ چیزیں ہیں. اس اصل میں پہلا اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور استغاثہ نہ مانگا جائے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم تیرے لیے ہی، صرف تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے ہو تو اللہ تعالی اسے تمہارے استغاثے کو سنتا ہے اور تمہاری بگڑی ہوئی بھی بنا دیتا ہے، پوری کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور احمد مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد، کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اور جو شخص وہ قبر کے قریب جا کر استغاثہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وطن بنایا کہ نہیں بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی امت کو اسے آگاہ کر دیا. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت نہ طلب کرے کہ یا رسول اللہ مجھے میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما. کیونکہ مغفرت بخشش صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کون سی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کی بخشش کرتی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم ہے. جب یہاں پر ہوا کو مقدم کر دیا گیا تو جب کسی بخل جو مقدم کر دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، صرف اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات غفور رحیم نہیں ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب نہ کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے شفاعت طلب کرتا ہوں. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی قل للہ شفاعت جميعا، شفاعت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے. تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی سے وہ چیز مانگی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے. لیکن ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہم کسے شفاعت طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتے ہیں یہ ان سے غلطی ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے. شفاعت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرمانا، یہ بدعت ہے. جو پہلے تین صورتیں تھیں وہ شرک کی صورتیں ہیں. استغاثہ کرنا، مغفرت طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، یہ جائز نہیں ہے، شرک کی صورتیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں، بدعت ہے. کیونکہ دعا کرنے والا یوں دعا کرتا ہے اللہم، اے اللہ تعالی نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو دعا پکار کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں پہلی بات یہ کسی کوئی دلیل ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے. اور دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں سیدنا عمر بن الخطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بلایا اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو دعا کرتے اور بارش آپ عطا فرماتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما. تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی، صحابہ کرام نے آمین کہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. تو اس روایت میں واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو نہ تو استغاثہ کیا جاتا ہے وفات کے بعد، نہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، نہ ان سے مغفرت طلب کی جاتی ہے، نہ ان کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عباس کی ذات کو وسیلہ بنایا گیا، سیدنا عباس کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا گیا، سیدنا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا گیا ہے. یاد رکھیں، کیونکہ اگر ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا سیدنا عباس کی ذات جو ہے وسیلہ نہیں بنایا جاتا، لیکن دعا جو ہے آپ دعا کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. یہ اہم عبادت اس کے متعلق آخر میں. جو بعض بدعات اور غلطیاں رائج ہیں مسجدوں کی زیارت میں، چار پانچ منٹ میں ختم کرتے ہیں اس کو، میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں. نمبر ایک، ان کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہیں جو غلطیاں ان کے علاوہ ہوتی ہیں، نمبر ایک، حاجوں کے ساتھ چٹھیاں لکھ کے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ آپ جا رہے ہو یہ چٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور یہ میری چٹھی دے دینا، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، یہ بھی غلط ہے، اسے کوئی دلیل نہیں ہے. ویسے انسان کرنا چاہے تو کر لے، لیکن کوئی خاص دلیل نہیں ہے. جب مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑے تو کوئی خاص دعا یا خاص ذکر پڑھنا، اس کوئی دلیل نہیں. مدینہ میں داخل ہوتے کوئی خاص ذکر کرنا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد پہلے قبر کی طرف جانا، پھر دو رکعت نماز پڑھنا، یہ غلط ہے. پہلے دو رکعت پڑھنا ہے، یہ مسجد نبوی کا تحیہ ہے، یہ حق ہے مسجد کا، پھر آپ نے قبر کی زیارت کو جانا ہے. نمبر چھ، قبر کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر کھڑے ہو جانا، یہ درست نہیں ہے، نماز کی حالت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہے. نمبر سات، کوئی خاص طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے خاص طریقے سے جانا اور خاص طریقے سے وہاں پر کھڑے رہنا اور خاص دعا پڑھنا، بدل کتاب سے لے کے جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں دعا پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی سننا سے ثابت نہیں ہے. درود سلام کا طریقہ میں بیان کر چکا ہوں، صحابہ کرام جب جاتے یا تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے ہی درود پڑھ لیتے، یا اگر قبر کے سامنے جاتے تو صرف یوں کہتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. نمبر آٹھ، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کئی سال پہلے، ابھی تو الحمدللہ اس کو روک دیا گیا ہے سختی کے ساتھ. لوگ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. یاد رکھیں، نماز عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے. جس نے غیر اللہ پہ نماز پڑھی یا سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا. نمبر نو، قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. نمبر دس، فرض نماز کے بعد بلند آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا. نمبر گیارہ، جب بارش آتی ہے تو بعض لوگ مسجد نبوی پر جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اور پینٹ جب اترتا ہے اس میں کوئی دھول گرد و غبار کرتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں اور برکت سمجھتے ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے تو برکت ہے لیکن مسجد نبوی کی دیواروں میں برکت نہیں ہے. مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے میں, قرآن کی تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, طواف میں, سعی میں, اس میں تو برکت ہے, لیکن مسجد نبوی یا مسجد حرام کی دیواروں میں یا کعبے کے جو باقی ارکان بکر ایمان و حج رسد کے علاوہ ان کو پکڑنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. اور قصہ مشہور ہے صحیح بخاری میں, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان جب عمرے پہ گئے ایک مرتبہ, تو بلکہ حج پہ گئے تھے, تو چاروں ارکان کعبے کے جب طواف کرے چاروں ارکانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس ساتھ تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو بہت سدے تو رکن مانی کو ہاتھ لگاتے. سر معاویہ بن سفیان پتہ چلا کہ میرے متعلق کیا ہے کیونکہ میرے چاروں ارکان کو ہاتھ لگے. سر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت ہے. سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت رک گئے اور فرمایا سبق تھے, انہوں نے سچ کہا. یہ روایت بخاری میں ہے. فتح الباری میں مختلف روایات کو جو بخاری کے علاوہ بھی روایت سب کو جمع کیا, تو آپ کو ایک قصہ وہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. نمبر بارہ, بعض لوگ خاص کھجور لے کے جاتے ہیں قبر کے قریب جا کے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. نمبر 13, بعض لوگ اپنے بال کا حصہ نکال کر جالی کے اندر پھینک دیتے ہیں چلتے چلتے, وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا بال وہاں پہ رہے گا تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت کریں گے. نمبر 14, بعض لوگ جو پرانی مسجد ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں, نئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. جو توسیع ہوئی ہے شمال کی طرف جہاں پر نئے ممبر ہے, اور جو پہلی صفحے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اصل مسجد وہ تھی, یہ باہر کیسے ہم یہاں پہ نہیں نماز پڑھتے. نمبر 15, 8 دن کا وہاں پر قیام کرو 40 نماز پڑھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے تو اس کو نفاق سے برات مل جائے گی, یہ روایت ضعیف ہے. نمبر 16, مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قباء کے علاوہ یہ دو مساجد ہیں جن کی زیارت کرنا جائز ہے, ان کے علاوہ کسی مسجد کی طرف جانا یا کسی اور خاص عبادت کی نیت سے جانا یہ جائز نہیں ہے. اگر ویسے جانا ہے دیکھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے قصد کر کے جانا, اس نیت سے جانا کہ باعث ثواب ہے. بعض لوگ جاتے ہیں کہ 4-5 مساجد میں جاتے ہیں, ہر مسجد دو رکعت پڑھتے ہیں, اور ساتھ مسجدیں مشہور تھیں کسی زمانے میں, اب تو کئی سال ہو گئے توڑ دی ہیں, موجود نہیں ہیں. ان 7 مسجدوں کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں بعض صاحب نے کیمپ لگائے تھے, اور وہ جو کیمپ تھی بعد میں آدھے لوگوں نے ایک نشانی لگا دی, پھر جب بعد میں صوفی ہے بدعتی انہوں نے وہاں پہ مسجدیں بنا دی. 7 مسجدوں کے نام سے یہ جگہ یہ مساجد مشہور تھی, لوگ بڑے پریشان ہوتے. مجھے یاد ہے جب چھوٹا تھا میں تو مجھے بھی لے کے جاتے والدین, اور ہر مسجد دو دو رکعت پڑھواتے, یعنی ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے, تو چل چل کے تھک جاتے, پھر ہر مسجد میں دو دو رکعت پڑھنی ہے تو کافی مشکل لگتا تھا. الحمدللہ بدعت ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے, تو اب ان کا وجود نہ رہا. نمبر 16, جماعت کی صورت میں اکٹھے, اجتماعی صورت میں اکٹھے درود پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 18, بقیہ کی زیارت کو جانا ہر نماز کے بعد یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ ایک دفعہ گئے کافی ہے خلاص, لیکن ہر نماز کے بعد جا کر زیارت کرنا بقیہ کی یہ ثابت نہیں ہے. خمیس کے دن خاص طور پہ خمیس کے دن زیارت کرنا شہداء احد کی, احد کی طرف جا کے ہر خمیس کے دن, اس کی تخصیص کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی میں کوئی دھاگے باندھتے, ابھی تو نہیں الحمدللہ کافی سختی ہے, پہلے کوئی دھاگے باندھتا تھا, کوئی تعویذ باندھ لیتا تھا, اب یہ کم شدہ احد کی طرف جائیں نا، جو چار دیواری جو جاری وہاں پر دیکھیں گے آپ، کوئی تعویذ بندے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کوئی دھاگے بندے ہوئے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. نہ تعویذ باندھنا جائز اور نہ یہ دھاگے باندھنا جائز ہے، بلکہ یہ شرک کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 21، بعض لوگ وہاں پر کسی کو یاد ہوگا کہتے ہیں شفا کی مٹی، یہ خاک شفا کی مٹی، یہ کافی مشہور تھی کسی زمانے میں، لوگ پاکستان تک بھی لے کے آتے تھے یہ، کیا یہ خاک شفا کی مٹی ہے، کوئی مٹی لے کے آتے پتہ نکاح سے کہتے ہیں اس میں شفا ہے، یہ بھی بالکل درست نہیں، اور نہ ہی کسی پانی میں شفا ہے. یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں نمبر 22 کہ بعض ایسے کنویں ہیں جو پرانے زمانے میں کنویں تھے، سیدنا علی بن ابی طالب کا یا سیدنا عثمان کا، وہاں پر جو غسل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شفا کے لیے. بلکہ ایک کنواں تو شدہ احد کے قریب بھی تھا، جبل احد کے قریب، اب حکومت سے بند کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، وہاں پر لوگ غسل کر کے جاتے پھر شدہ احد کی طرف جاتے زیارت کے لیے. نمبر 23، مسجد نبوی سے نکلتے وقت اونھے پاؤں چلنا، یعنی پیٹ کر کے نہ جانا بلکہ اونھے پاؤں پیچھے چلتے جانا، یہ بھی غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا یہ حج کا طریقہ صحیح ہے نہیں، پڑھ کر بتائیے، ابھی وقت ہے کہ 3-4 سفے پڑھوں گا، اللہ اعلم، یا پڑھ کے مجھے بتانا، جو میں نے پیپر آپ کو دیا اس کے مطابق ہی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آپ کو غلط لگے تو پھر فون پہ پوچھ لینا، یا ذرا دیکھوں گا بعد میں. جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ذوالحجہ سے؟ یہ جو ذوالحجہ کے روزے ہیں، جو حج پہ جانا چاہتے ہیں عرفات دن کا روزہ نہ رکھیں اور 7 اور 8 تاریخ کا روزہ نہ رکھیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں. ہاں، 1 کا 2 یکم سے لے کے 5 تاریخ کے روزے، جو 6 تاریخ کے روزے، جب تک وہ سفر پہ نہیں جاتے تو وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب حج پہ چلے جائیں تو وہ حج کے اعمال مصروف ہو جائیں، کیونکہ حج میں بعض ارکان ہیں، بعض واجبات ہیں جو پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور روزے میں روزے دار جو کمزور پڑ جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی جو مستحب چیز، روزہ مستحب ہے فرض نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے اس کے کوئی رکن چھوٹ جائیں جو حج کے لیے ضروری ہیں. اور ویسے بھی عرفات کے دن حج کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپس میں اختلاف کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیا گیا جس میں دودھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پی لیا، جس سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے میں نہ تھے. طواف کے ہر چکر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اکبر کے دوسرے تیسرے چکر میں صرف اللہ اکبر، دیکھیں جب شروع کرتے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ اکبر، پھر ہر چکر میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے. ہماری نیت حج کی تھی لیکن اب آج ہی معلوم ہوا کہ ہم حج پر نہیں جا سکتے، تو کیا ہم پر دم واجب ہوگا؟ اللہ المستعان. جس نے احرام باندھ لیا اور شرط نہیں لگائی، نیت کر لی بغیر شرط کے، اب اس پر دم واجب ہے اگر احرام نکالتا ہے تو. کسی عورت کا خود یا اس کے والدین اپنے بیٹے کو عزت جانے سے زہر کھلا کیا کیا، کسی عورت کا خود یا اس کے والدین اپنی بیٹی کو عزت جانے کے ڈر سے زہر کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کھلا سکتے، نہ عورت خود زہر کھا سکتی ہے اور نہ اس کے والدین اسے زہر کھلا سکتے ہیں. خودکشی حرام ہے شریعت میں، آپ اپنا دفاع کریں، لڑیں، وہ قتل کر دیتا ہے آپ کو جو زنا کرنا چاہتا ہے یا جو حرام کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کے قتل کا ذمہ دار ہے. آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ آپ اپنی جان لے لیں، کیونکہ آپ کی اپنی جان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا قتل کریں. اگر وہ کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ قاتل ٹھہرے گا اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اس کی سزا بھگتے گا قیامت کے دن. دھوکہ دینے والے کا اسلام میں کیا سزا ہے، اور جب کوئی دیا جائے وہ کیا کرے؟ دیکھو دھوکہ تو سب جانتے ہیں شریعت میں حرام ہے، بلکہ دھوکہ دینا جو ہے وہ نفاق کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، دھوکہ دے اس میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں، آج کل کے دور میں ایمان کی کمی کی وجہ سے بعض لوگوں سے یہ دھوکے ہو رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اور جب کوئی کسی کو دیا جائے تو کیا کرے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کیا کرے. اگر اپنا حق لے سکتا ہے شرعی طریقے سے تو لے لے، نہیں لے سکتا تو ظاہر دھوکہ دینے والے نے ظلم کیا اس کے اوپر. تو جس کو دھوکہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. آیت ایک شخص کمپنی سے حج پر جانے کی اجازت نامہ حاصل کر لیتا ہے، کمپنی ملازمین کو حج پر جانے کا نوٹس لگا دی تو آیا اب وہ شخص حج کرے تو اس کا حج صحیح ہو گئے؟ بڑا پتہ نہیں، سوال مکمل نہیں ہے. شاید یہ کہنے والے کہ اگر کمپنی سے حج کی اجازت نہ ملے اور وہ شخص حج پر چلا جائے، اس کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس نے بھی دھوکہ دیا ہے کمپنی کو. کمپنی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے اگر اس کا فرض حج اس نے پہلے نہیں کیا تو نصیحت کرنی چاہیے کمپنی کے مالک کو کہ بھائی میں یہاں پہ مسافر ہوں، مہمان ہوں، پتہ نہیں کب یہاں سے چلا جاتا ہوں، کبھی موت آ جائے تو مجھے اجازت دیں میں حج کر لوں. میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اتنے برے ہیں کہ وہ آپ کو حج سے روک دیں گے. ہاں اگر آپ کا حج نفل ہے تب آپ کو نہیں جانا چاہیے اور دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور جو انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کے مطابق آپ حج کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.